ارشاد رب العزت ہے، اللہ ولی الذین آمنو، ماشاءاللہ سے صاحبان ایمان ہیں اور تقریباً آیت الکرسی ہر مومن کو زبانی یاد ہے، اللہ ولی الذین آمنو، اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا، جو ایمان لے آئے ہیں اللہ ان کا ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، لیکن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، جو اللہ کے آئین و دین اور اللہ کے نمائندوں کو چھوڑ کر اپنے نمائندے بنا بیٹھے، جنہوں نے اللہ کو تو مانا، رسول کو تو مانا، لیکن رسول کے بعد والی ولایت کو نہیں مانا، چنانچہ یہ بھی کفر کے مصداق میں آ جائیں گے۔ والذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان کا کیا کام ہے؟ ان کے اولیاء کون ہیں؟ ان کے ولی کون ہیں؟ ان کے سرپرست کون ہیں؟ توجہ رکھیے گا، ان کے سرپرست در حقیقت وہ طاغوت و سرکش ہیں جو اللہ اور اس کے نظام سے سرکشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور کیا کام کرتے ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تاریکیوں کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ توجہ رکھیے گا ذہن گرامی، اللہ ولی ہے، موضوع ہمارا سیرت فاطمہ الزہرا اور عصری تقاضے ہیں۔ پہلے آیت کو واضح طور پر کھول کے آپ کے سامنے بیان کر دوں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ موضوع سے متعلق گفتگو۔ آئے مجیدہ میں اللہ تعالیٰ نے دو نظاموں کا تذکرہ کیا ہے، وہ کون سے نظام ہیں؟ ایک الہی نظام، خدائی نظام، اور ایک اس کے مد مقابل انسانی نظام۔ توجہ رکھیے گا، یہ انسانی نظام اس حد تک خود سر ہے کہ یہ اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ کے نظام کے مقابلے میں جو دوسرا نظام ہے اس حد تک خود سر ہے، فرعونی نظام جس کو آپ کہیں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، تمہارا پروردگار ہوں، اس حد تک ان کی پہنچ ہے، یا ان کے افکار و نظریات میں تزلزل اس حد تک ہے، اس حد تک گمراہ ہو چکے ہیں کہ خدائیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ ولی ہے۔ تو دو نظام ہیں، ایک نظام نظام خدا، اور ایک نظام نظام خدا کے مد مقابل جو انسانوں کو بنایا ہوا ہے۔ اب خدا نے کہا کہ اللہ ولی ہے، سرپرست ہے ایمان لانے والوں کا، ایک سرپرست ہے، اللہ ہو ولی، ولی یعنی ایک، سنگل، ایک مفرد، اس کی جمع نہیں ہو سکتے، وہ متعدد نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا، جو ایمان لے اللہ ان کا ولی ہے، ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں پر بھی در حقیقت توجہ کی ضرورت ہے، نوجوان بچے بیٹھے ہیں یقیناً آپ کے سامنے، جب بھی آپ روزانہ اپنی معاشرتی زندگی میں نکلتے ہیں آپ کے سامنے بہت سارے راستے کھل جاتے ہیں، بہت سارے در حقیقت مظاہر آپ کو اپنی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں، آپ کس چیز کا انتخاب کریں گے، بہت ساری چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں، آپ کا انتخاب درست ہونا چاہیے، آپ کے سامنے بہت سارے راستے کھلیں گے، بہت ساری دعوتیں آئیں گی، بہت ساری رنگینی آئے گی۔ تو خدا کہہ رہا ہے جو خدا والا ہوتا ہے، خدا کو ایک مانتا ہے، تو وہ اس ایک خدا کے بنائے ہوئے راستے کو مانتا ہے، اور ایک خدا کے بنائے ہوئے نمائندوں کو مانتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، خدا ایمان ان کو کیا کرتا ہے؟ تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، یہاں تاریکیاں جمع کے طور پر اور نور کو مفرد اور واحد کے طور پر استعمال کیا، یعنی خدا کو چھوڑو گے तो एक नहीं, पांच नहीं, दस नहीं, बेशुमार तारीखियों में डूब जाओगे। तवज्जो रखिएगा, यही वजह है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैदखाने में मौजूद हैं, तबलीग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि एक खुदा बेहतर है या मुतफर्रे खुदा बेहतर है, जुदा जुदा खुदा बेहतर है या एक वाहिद कहार खुदा बेहतर है। तो खुदा यहाँ पर भी सूरह बकरा में आयतुल कुर्सी की आयात में फरमा रहे हैं, अल्लाह वलीउल्लज़ीन आमनु, अल्लाह ईमान लाने वालों को सरपरस्त है। मैं पहले आयत को वाज़े खोल रहा हूँ, उसके बाद फिर मौजू की तरफ आ जाऊँगा। दुरुस्त भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। क्योंकि अभी मैं बिल्कुल बराह रास समझे कि इधर जहाज से उतरा हूँ और इधर मेंबर पर आगे बैठ गया हूँ, बीच में कोई और कोई वक्फा नहीं है। तो अगर आपका थोड़ा थोड़ा साथ रहेगा और थोड़ा सा पानी भी मिलता रहेगा तो ये होगा कि कुछ बातें जो हैं तर करके आपकी अजान आलिया तक पहुँचा देगी। दुरुस्त भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये एक निज़ाम है। दूसरा निज़ाम किसका है? खुदा के मुकाबले में इंसानों को बनाया हुआ निज़ाम, और जिसकी पहुंच मैंने बता दी। वो निज़ाम जो इस हद तक गुमराह हो जाए कि खुदा होने का दावा करे, तो फिर वो नबी के जानशीन होने का दावा बहुत आसान हो जाएगा उसके लिए। अज़ीज़ निगरानी, तवज्जो है, जो निज़ाम खुदा के निज़ाम के मुकाबले में आए उसके लिए जब खुदाइत का दावा करना आसान है, तो नबी के जानशीन का दावा करना कितना मुश्किल होगा उसके लिए, यह आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी अगर इन्हराफ इस हद तक हो कि खुदा होने का दावा कर रहे हैं, तो फिर नबी के वसी होने का जो एतराफ़ है वो तो बहुत छोटी सतह का है। जब खुदा होने का एतराफ़ कर रहा है इंसान, तो फिर नबी के वसी के लिए अपनी तरफ से नाम देने में कोई मुजायका नहीं होगा, कोई बुराई और कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। फिर कहा गया वल्लज़ीन कफरू, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया उनके औलिया कौन हैं? उनके औलिया का है, वली नहीं का, यानी जमा, यानी अल्लाह को छोड़ के जाओगे तो मुख्तलिफ लोगों में भटक जाओगे। किसी मौके पे मैंने कहा था कि देखिए हक्कानियत से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अगर जानना चाहते हैं तो फिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत से आया है, इसलिए कि रसूलल्लाह ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। भाई अली उसका दरवाज़ा है अपने ज़माने के लिहाज से, हसन अपने ज़माने में होगा, हुसैन अपने ज़माने में होगा, ज़ैनुल आबिदीन अपने ज़माने में होंगे, पांचवें इमाम अपने ज़माने में होंगे, हर हर इमाम दर हकीकत अपने अपने ज़माने में नबी के शहर इल्म का दरवाज़ा साबित होता रहेगा। तो अहले बैत की हक्कानियत, जिनका इल्म, जिनका तकवा, जिनका मनसब, जिनकी पाकीज़गी, जिनकी तहारत, सब कुछ नस कुरान और नस रसूल से वाज़ेह है। तारीख अहले सुन्नत और मोतबर कुतुब अहले सुन्नत भरी पड़ी हैं अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो रखिएगा। तो किसी मौके में मैंने कहा था कि अहले सुन्नत की चार फ़िक़ा हैं, लेकिन चार इमाम चार फ़िक़ा हैं, और हमारी दर हकीकत बरहक होने की एक अदना तरीन दलील ये है कि हमारे 12 इमाम हैं एक फ़िक़ा है। तवज्जो किया आपने जिंदगी में, ये एक फ़िक़ा इसलिए है कि ये एक ही मरकज से दर हकीकत इल्म पा रहे हैं, जिसको इल्म लदुन्नी कहा जाता है। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो किया जाने गिरामी, एक ही मरकज से वो इल्म खुदा है जो इल्म लदुन्नी के तहत तमाम आइम्मा को दिया जा रहा है। तो वल्लज़ीन कफरू, जिनके जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया उनके औलिया, उनके औलिया उनके उनके सरपरस्त, जो ईमान लाए उनका सरपरस्त, तवज्जो रखिए, उनका सरपरस्त अल्लाह है जो ये काम करता है। जो कुफ्र इख्तियार कर रहे हैं उनके सरपरस्त तागूत हैं। अब ये तागूत मेरा मौजू नहीं है, मैं इसमें बारीद होना नहीं चाह रहा। सरकश अफराद, सरकशी की एक मिसाल मैंने दी कि खुदा के सामने खड़े होकर कह रहा ना रब्बुकुम अलाला, इससे ज़्यादा गुमराही की और क्या बात होगी कि इंसान अपने आप को रब और खुदा का दर्जा अता करे और इंसान इस हद तक आगे बढ़ जाए। پھر کہا ان کا کام کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ برعکس کام کرتے ہیں، یہ نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، بالکل برعکس کام، بالکل الٹا کام، 180 ڈگری، بالکل. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، خدا کی طرف سے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ہیں اللہ کو مانتے ہیں، اللہ تو بہت اچھا، لیکن یہودیوں نے، نصرانیوں نے، عیسائیوں نے اللہ کی بڑی عبادت کی اپنے زمانے میں. ان کو پتا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آنے والا ہے، ان کو علم تھا، اپنی معتبر کتابوں میں ان کے علماء نے کہا تھا کہ ایک نبی آئے گا، اور کئی تو ایسے تھے کہ جو جن کو اس حد تک علم تھا کہ یہ رسول کہاں کہاں سے گزرے گا، وہاں پر بیٹھ گئے تھے کہ یہاں سے گزرے گا، ہم اس کی در حقیقت زیارت کریں گے، اس حد تک علم تھا. چنانچہ انہوں نے اللہ کی بڑی عبادت کی، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے اس زمانے کے رسول کو نہیں تسلیم کیا، وہ عبادت جی ضائع، کوئی اس کی وقعت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے. کیوں؟ تم نے اللہ کی ایک زمانے بڑی عبادت کی، پر شیطان بڑی عبادت کی اللہ کی، لیکن ایک حکم ربی سے انکار شیطان کی 6000 سالہ عبادت کو ضائع کرنے کا سبب بن گیا، عامل بن گیا، اکارت چلی گئی، ضائع ہو گئی، جس کو قرآن کا حبط ہو گیا، اعمال ختم ہو گئے. عیسائیوں نے، یہودیوں نے بڑی عبادت کی، لیکن کیا ہوا؟ جب آخری رسول کا وقت آ پہنچا، بینات آ گئے، نشانیاں آ گئیں، رسالت آ گئی، نبوت آ گئی، ختم نبوت کا اعلان ہو گیا، ماننے سے انکار کر دیا. قرآن کی متعدد آیات بھری پڑھی عزیزان گرامی، یہ جو علماء نے کہا ہے کہ تاریخ آئینہ ہے، یہ تاریخ آئینہ کس لحاظ سے ہے؟ تاریخ اٹھا کے پڑھیے صدر اسلام کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، تو آپ کو علم ہوگا کہ حقیقت آ جانے کے بعد، بینات آ جانے کے بعد، واضح نشانی آ جانے کے بعد، دلائل آ جانے کے بعد، برہان آ جانے کے بعد، اگر انسان حق کو تسلیم نہ کرے تو وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے. یعنی در حق تم اپنے زمانے میں دیکھو کہ تمہارے زمانے میں حق کی کیا نشانیاں ہیں، کیا آیا تم ان حق کی نشانیوں کے سامنے خاضع ہو، جھکے ہوئے ہو، اطاعت گزار ہو؟ اگر ان حق کی نشانیوں کے سامنے خاضع اور عبادت گزار ہو، اطاعت گزار ہو، تو فبہا بہت اچھا ہے. لیکن اگر تم مد مقابل آ جاؤ، تم قد علم کرو، تم در حقیقت اپنے عزم کا اعلان کرو، اپنے افکار و نظریات کا ڈھنڈورا پیٹو، خدا کہتا ہے نہیں، یہی تمہاری بدبختی کی علامت ہے کہ تم ہمارے مد مقابل آ رہے ہو. فرعون نے کیا کچھ نہیں کیا جناب موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے، ہزارہا بچوں کو تحقیر کیا خدا کے مقابلے میں. فارسی کے ایک اصطلاح مشہور ہے کہ بخدا نمیشے کشتی گرفت، خدا کے ساتھ کشتی آسان نہیں ہے، خدا کے ساتھ مقابلہ آسان نہیں ہے. فرعون نے مقابلہ کیا، خدا نے کہا ہم سے مقابلہ کرو گے، ہم تمہیں دکھائیں گے جس کو تم قتل کرنا چاہ رہے ہو، جس کو قتل کرنے کے لیے تم نے ہزاروں بچوں کو تہ تہ کر دیا، ہم اس کو تمہارے گھر میں پہنچا کر تمہارے دامن میں پرورش دے لا کے بتائیں گے کہ خدا کس کو کہا جاتا ہے. خدا کی خدائیت سے انسان ٹکر لے کے کیا ہوگا؟ اور پھر فی زمانہ جو حالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جتنی ڈیزیز، جتنی بیماریاں، جتنے امراض، جتنی اچانک موتیں، دفتن موتیں جو آ رہی ہیں، چلتے چلتے انسان 22 سال 24 سال 30 سال 35 سال کا انسان، اطلاع آ جاتی ہے جناب انتقال ہو گیا، حیرت ہو جاتی ہے ہمیں کیسے ہو جاتا ہے. عزیزانِ گرامی، انسان کے اعمال میں اور نیچر میں ایک رابطہ موجود ہے، فطرت میں، نیچر میں ایک رابطہ موجود ہے. انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو پھر میں اس کو عرض کروں گا. انسان کے اعمال بے نتیجہ نہیں ہیں، انسان اور اس نیچر کے درمیان ایک مستحکم رابطہ موجود ہے. نیچر انسان کے اعمال سے متاثر ہوتی ہے. انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو پھر کسی مجلس میں عرض کروں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا.
تو یہودیوں نے عیسائیوں نے اللہ کی بڑی عبادت کی، معبد بنائے، گرجا گھر بنائے. اس کے بعد جب آخری حجت آ گئی، نبی آ گیا، بینات آ گئے، واضح نشانی دلائل آ گئے، انکار کر دیا. بہت سے لوگ تھے جو نبی کی نبوت پہ ایمان لے آئے، رسول کی رسالت پہ ایمان لے آئے، خاتم کی خاتمیت پر ایمان لے آئے، بہت اچھا، رضی اللہ تعالی بن گئے. جی رضی اللہ تعالی بن گئے، نہیں بن گئے، اللہ راضی ہو گیا. انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر اس پہ بھی در حقیقت کچھ نکات ہیں میرے، وہ عرض کروں گا. چنانچہ لیکن رسول کی رسالت پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، جب تک کہ رسول کے بعد جس کو رسول در حقیقت اپنا جانشین بنا رہا ہے اس کو منوان تسلیم نہ کیا جائے. والذین کفروا، کفر کے درجات ہیں، مراتب ہیں، مراحل ہیں، اسٹیجز ہیں. ایسا نہیں کہ خدا کو چھوڑ دیا، نہیں مان رہے کافر لوگ، نہیں، کفر کے مراتب عزیزہ نگرامی. تو خدا کے نظام کے مقابلے میں انسانوں کا نظام ہے. یہ آیت در حقیقت یہ کہہ رہی ہے کہ ایک نظام ہدایت، ایک نظام ضلالت اور گمراہی. ضلالت واس سے ہے، زے سے نہیں ہے. ایک نظام نور، ایک نظام ظلمت و تاریکی، ایک نظام سعادت، ایک نظام شقاوت، ایک نظام ارتقاء، ایک نظام پستی. یہ دو نظام ہیں اور ہمیشہ سے یہ جاری و ساری، اور ہر دور ہر زمانے میں اللہ اور اس کے نمائندوں نے در حقیقت اللہ کے نظام کو آگے تک پہنچایا ہے. یہ آیت ہے، اور اس کے ذیل میں ہم سیرت جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور عصری تقاضوں کے عنوان سے آپ کے سامنے خطاب کر رہے ہیں. آج اس کی پہلی مجلس ہے اور ابتدا اور تمہیدی گفتگو ہو چکی ہے، اب ہم اصل بحث میں وارد ہوتے ہیں. آخر سبب کیا ہے؟ دیکھیے، میں ایک استاد ہوں، ٹیچر ہوں، معلم ہوں، مدرس ہوں. میں جب لیکچر دیتا ہوں یا کسی یونیورسٹی جاتا ہوں یا کہیں خطاب کرتا ہوں، تو جب نئے سامعین ہوتے ہیں اور نیا موضوع ہوتا ہے، تو پہلے اس موضوع کو ڈیلیور کرنے سے پہلے، اس کو ابلاغ کرنے سے پہلے، اس کے موضوع کو کھولتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ موضوع ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں، یہ موضوع کیوں زیر بحث لایا جا رہا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، دوسرے موضوعات کو چھوڑ کر اس موضوع کا انتخاب کس وجہ سے کیا گیا ہے. اور بہرحال میرا انداز علمی انداز ہوتا ہے، لہذا اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ میں بہت زیادہ اس انداز سے خطاب کروں گا تو وہ میرا انداز نہیں ہے، کرتا ہوں خطاب، ایسا نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ سے آپ کی ذہانت، آپ کی سماعت، آپ کی توجہ، آپ کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے یہ عرائض آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. سیرت جناب زہرا، جناب زہرا کی سیرت کو کھولنے کی ضرورت ہے، وضاحت کی ضرورت ہے. امیر المومنین کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر امیر المومنین کی چار سالہ حکومت نہ ہوتی، چار سالہ چند ماہ کی حکومت نہ ہوتی، تو اسلام کا نقشہ کچھ اور ہوتا. لیکن اس حقیر اور عاجز کا کہنا یہ ہے کہ اگر دربار خلیفہ میں شہزادی کونین کا خطبہ نہ ہوتا تو شاید علی کی ظاہری حکومت کی بھی نوبت نہ آتی. دلائل ہے میرے پاس. اگر جناب زہرا سکوت اختیار کر جاتی اور وہ خطبہ فدق جو آپ نے مہاجر انصار کے سامنے، خلیفہ کے سامنے مسجد نبوی میں در حقیقت پیش کیا، اگر وہ نہ ہوتا، حق عیان نہ ہوتا، باطل کے چہرے پہ پڑی ہوئی نقاب الٹی نہ جاتی، جناب زہرا گھر سے باہر نہ نکلتی، تو شاید مولا کائنات کی ظاہری حکومت کی نوبت بھی نہ آتی. بیوی نے ان 75 یا 95 دنوں میں، توجہ رکھیے گا، دو روایتیں ہیں، ایک فاطمہ اولی جو 13 جماعت الاول اور ایک 3 جماعت الثانی، در حقیقت
95 دن کے اعتبار سے. یہ دو روایتیں کیوں ہیں؟ اس کو بھی بچوں کے لیے عرض کرتا چلوں تاکہ بچے جو ہے اس علمی نقطے سے آشنا ہو. پہلے زمانے میں نقطہ نہیں لگائے جاتے تھے. خمسہ تو معلوم ہے, خے میم سے اور تے, خمسہ خمسہ تن, خمسہ ایک ہی طریقے سے پڑھا جائے گا. سبعین و تسعین, اگر سبعین میں نقطے نہ لگائے جائیں اور تسعین میں نقطے نہ لگائے جائیں تو ایک ہی طریقے سے پڑھا جائے گا دونوں کو. یعنی جب نقطہ نہیں ہے تو اس میں بھی سین ہے اس میں بھی سین ہے, اس میں بھی عین ہے اس میں بھی عین ہے, اس میں بھی یہ ہے اس میں بھی یہ ہے, اس میں بھی نون ہے اس میں بھی نون. تسعین و سبعین, اگر سبعین مراد لیں خمسہ و سبعین تو 75 دن بنتے ہیں, اور اگر خمسہ و تسعین مراد لیں تو 95 دن بنتے ہیں. اس لیے دو روایتیں ہیں, اور ان دونوں روایتوں پر اہل بیت کے ماننے والے محبوں کا اہتمام ہونا چاہیے. دونوں روایتوں کو شان و شوکت کے ساتھ منانا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس قطعی دلیل نہیں ہے کہ آیا 75 دن بی بی زندہ رہیں یا 95 دن زندہ رہیں. ایک شیعہ ہونے کے ناطے, ایک محب ہونے کے ناطے یہ فرض ہے ہم پر کہ دونوں ایام فاطمیہ کو زندہ رکھے, کم سے کم حق یہ ہے. ایک یہ نقطہ تھا. ان 75 اور 95 دنوں میں بی بی نے ملاقاتیں کی ہیں, مہاجر انصار کے گھر گئی ہیں, خواتین سے خطاب کیا ہے, دربار میں گئی ہیں. اچھا, یہ جو دربار کہا جاتا ہے, ایک اور چیز کی بھی در حقیقت اصلاح کر دوں, دربار سے مراد بادشاہ کا دربار نہیں ہے. توجہ رکھیے گا, یہ جو ہم کہتے ہیں دربار میں گئی, دربار سے مراد کو بادشاہ کا دربار تھا نہیں. یہ دربار ایک در حقیقت فکر کی عکاسی کر رہا ہے, اس لیے کہ ہمارے اہل سنت کے درمیان ایک بنیادی فرق موجود ہے, وہ یہ ہے امامت کے انتخاب کا, یا خلیفہ کے انتخاب کا یوں کہوں, یا جانشین رسول کے انتخاب کا. ہم یہ کہتے ہیں کہ امت کو حق نہیں ہے کہ وہ جانشین رسول کا انتخاب کرے. رسول اللہ اپنی زندگی میں خطبہ غدیر میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کے ذریعے سے نافذ کر گئے مولا کائنات کو. ایک بیعت لے لی گئی, بھائی اگر رسول اللہ صرف یہ بتانا چاہتے تھے بھائی علی میرا دوست ہے, میرا فرینڈ ہے, میرا رفیق ہے جی, تو اس کے لیے بیعت کی کیا ضرورت تھی؟ توجہ ہے, اور دوست کے لیے تو بیعت نہیں لی جاتی نا. بھائی میں کہوں جناب یہ میرے دوست ہیں, شروع سے میرے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بیعت کیجیے, الگ خیمہ بنواؤں ان کے لیے اور سب سے آگے ان سے بیعت کیجیے. خب یہ کام عبث ہے, بیکار ہے. یہ بیعت کس چیز کی لی جا رہی ہے؟ بہر مولا کائنات کے لیے بیعت لی گئی. اسی خطبہ غدیر میں 12 آئمہ کے نام بھی رسول اللہ نے پیش فرمائے تھے امت کے سامنے. وہ کہتے ہیں نہیں جناب رسول اللہ کسی کو منتخب کر کے نہیں کہتے, امت نے خود ہی جو ہے وہ ایک شورا بنا لی, کمیٹی بنا لی, اس کمیٹی کے تحت جو ہے ایک خلیفہ کو مقرر کر دیا گیا. چونکہ اس خلیفہ کا انتخاب, اس جانشین رسول کا انتخاب تھرو پروپر چینل نہیں تھا, معیار حق کے مطابق نہیں تھا, رسول کی سنت و سیرت اور حدیث کے مطابق نہیں تھا, قرآن کی نص کے مطابق نہیں تھا, لہذا ہماری نظر میں وہ خلافت ایک در حقیقت خود ساختہ خلافت ہے. تمام تر احترام کے باوجود ہم اہل سنت کے مقدسات کا احترام کرتے ہیں, لیکن جہاں علمی بات آتی ہے اس کو علمی انداز سے پیش کرتے ہیں. تمام تر احترام کے بسد احترام ان کے مقدسات کا, ہم اس کو غیر عقلی, غیر شرعی اور غیر دینی در حقیقت خلافت سمجھتے ہیں. لہذا اس غیر دینی پہلو کے تناظر میں ہم اس کو دربار کہتے ہیں. توجہ رکھیے گا, جناب زہرہ مسجد نبوی تشریف لے گئی تھی, مہاجر انصار کے سامنے تشریف لے گئی تھی بی بی دوالان, وہ دربار نہیں تھا. دربار در حقیقت ہماری اس فکر کی عکاسی کرتا ہے کہ چونکہ خلیفہ کا انتخاب موازین شرع کے مطابق نہیں تھا, قول رسول اور قرآنی آیات کے مطابق نہیں تھا, لہذا ہم اس کو
در حقیقت دربار سے تعبیر کرتے ہیں, اور یہ دربار سے تعبیر کرنا بھی اس میں ایک لطافت موجود ہے. بہرحال میں اس سے زیادہ اس موضوع میں وارد ہوں گا نہیں. یہ جو خطبہ ہے بی بی دو عالم کا, کہ انشاءاللہ کو موقع ملے گا تو اس کے کچھ نہ کچھ کلمات آپ کے سامنے عرض کریں گے, اور گزشتہ 5-6 سال سے ہم بی بی کے اسی خطبے کو محور گفتگو بناتے ہوئے ایام فاطمیہ میں مختلف جگہ پر خطاب کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. اس خطبے کا احیاء ہونا چاہیے, اس خطبے کو پڑھنا چاہیے ہمارے نوجوان بچے خصوصاً. یہ اپنا در حقیقت وظیفہ قرار دیں کہ بی بی دو عالم کے خطبے کو پڑھیں کہ بی بی نے اس خطبے میں کیا کہا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. چونکہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں نا, اگر میں کسی نوجوان بچے سے پوچھوں آپ شہزادی کونین کی زندگی سے کیا جانتے ہیں, وہ کتنے واقعات مجھے بتائے گا. بہت ہی چیدہ چیدہ موٹے موٹے واقعات. اگر میں اس سے پوچھوں کہ بی بی دو عالم نے, شہزادی کونین نے یہ کام کیوں کیے تھے, کوئی دلیل ہے تمہارے پاس, نہیں دے سکے گا وہ, کیونکہ ہماری یہ تحلیلی انداز سے گفتگو نہیں ہوتی ہے سیرت پر خصوصاً. چونکہ آج تمہیدی گفتگو ہے, لہذا میں سیرت اور سیرت جناب فاطمۃ الزہرا پر در حق گفتگو کرنا چاہتا ہوں, سیر حاصل گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ یہ بی بی کے خطبے مرثیے, ایک مرثیہ نہیں بی بی کا, بی بی کے کئی مرثیے ہیں, بی بی کی کئی گفتگو ہے مہاجر انصار کی خواتین سے, حضرت ام سلمہ سے, مسلمانوں سے, اور پھر گھر جا کر الگ الگ انداز سے شہزادی نے گفتگو فرمائی ہے حق بیان کرنے کے لیے. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر آئندہ آنے والے زمانے میں حق کی پہچان بہت مشکل ہو جاتی, بہت مشکل ہو جاتی. جس کو میں نے اپنی تمام تر کم علمی کے باوجود جس تعبیر سے در حقیقت معبر کیا ہے وہ یہ ہے کہ مولا کائنات کی ظاہری حکومت کی بھی نوبت نہ آتی. یہ بی بی کا کام ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ شہزادی کونین کو میدان میں اترنا پڑا؟ مولا کائنات کے ہوتے ہوئے ایک بہت بڑا اعتراض ہے, سوال ہے عالم اسلام کا مکتب تشیع سے. اور بعض افراد جو ہیں وہ شہزادی کونین کے جملوں کو تنقیدی نگاہوں سے, تنقیدی تیر بنا کر مولا کائنات پہ چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر. توجہ رکھیے گا, شہزادی کے جملوں کو تیر بنا کر مولا کائنات کی ذات مقدس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ معمولا گفتگو نہیں ہوتی ہے, لہذا اپنا فرض سمجھتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں. چنانچہ جو چیز اس سیرت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ میں نظر آتی ہے وہ ہے وظائف کی ادائیگی. ہمارا عقیدہ ہے کہ معصوم کا قول, فعل اور تقریر حجت ہوتی ہے. قول جو زبان سے ادا کر رہا ہے الفاظ, فعل جو ہاتھ اور پیر سے انجام دے رہا ہے. تقریر کسے کہتے ہیں؟ تقریر یعنی معصوم کے سامنے کوئی عمل انجام دیا جائے اور معصوم تقیے کی حالت میں نہ ہو اور وہ خاموش رہے, تو معصوم کی خاموشی اس کے سامنے انجام دیے جانے والے عمل کی صحت, صحیح ہونے اور اس کے مستند ہونے کی دلیل بن جاتا ہے. قول, فعل اور تقریر. تقریر کو جو تقریر کہا جاتا ہے یعنی در حقیقت مضبوطی سے ذہنوں میں جمع دینا کسی بات کو, اس کو کہتا ہے تقریر. یعنی قرار دے دینا, ثابت کر دینا, مستحکم کر دینا کسی بات کو اپنے سامنے کے ذہن میں. تقریر یعنی اب آپ نے دیکھا معصوم کے سامنے کوئی عمل انجام پایا, معصوم خاموش, ہم سمجھ گئے کہ معصوم راضی ہیں. کیونکہ اگر معصوم کے سامنے کوئی غلط عمل انجام دیا جائے اور معصوم خاموش رہیں,
امر بالمعروف نہ کرے، نہی عن المنکر نہ کرے، زبان نہ کھولے، علم الہی کو نہ پہنچائے، کتمان حق کرے، نعوذ باللہ،
وہ امام نہیں رہے گا. اس کا وظیفہ ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بولے. لہذا میں نے ایک اور شرط لگائی کہ امام تقیہ کے عالم میں نہ ہو. بہت سارے مسائل ایسے تھے کہ ائمہ تقیہ کے سبب تمام مقام میں نہیں تھے کہ اس کو بیان کر سکیں. مثال کے طور پر یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ تقیہ کے عالم میں، اس کی ایک مثال میں دیتا چلوں تاکہ نوجوان بچوں کے ذہن میں واضح ہو جائے. مثلا میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں یہاں پر بہت سارے مسائل پر، اور ایک مسئلہ چھوٹا سا آئے اور میں اس کو بہت ہی سرسری انداز سے کہہ کے نکل جاؤں مثلا، تو آپ کہیں گے مولانا آپ نے ساری باتیں بیان کی، وہ مثال کے طور پر سوشل میڈیا کی کوئی بات نہیں بیان کی، آپ نے سرسری سے تذکرہ کیا اور آگے نکل گئے. تو میں کہوں گا بھائی میں تمام بیان کے مقام پہ نہیں تھا، یعنی میں سوشل میڈیا کے موضوع پہ ٹاپک پہ ڈسکس نہیں کر رہا تھا، میں تو در حقیقت سیرت جناب فاطمہ زہرا پہ ڈسکس کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا. وہاں پہ ایک موضوع آ گیا نوجوانوں کے لیے کہ بھائی آپ کے سامنے روزانہ سوشل میڈیا 10 راہیں کھولے گا، ذرا دیکھ کے قدم اٹھائیے گا، کہیں کوئی سوشل میڈیا کا کوئی بھی در حقیقت مظہر جو ہے آپ کو اغوا نہ کر کے لے جائے. تو میں کیا کہوں گا، میں تمام بیان کے مقام پہ نہیں تھا، سرسری انداز سے کہہ کے گزر گیا. امام کو بیان حق کے مکمل اختیارات کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ امام کو حق نہیں ہوتا. چنانچہ قول، فعل اور تقریر حجت ہوتی ہے معصوم کی. مولا کائنات، علم امام علی، عصمت امام علی، مقام امام علی، شجاعت امام علی، جتنے بھی فضائل عام تر حقیقت مولا کائنات کے اٹھاتے رہیں، جتنے بھی پہلو تصور کرتے رہیں دعوت ذوالعشیرہ سے کہ جب سے اسلام کا آغاز ہو رہا ہے، اس زمانے سے لے کر رسول کے وصال مبارک تک اگر کوئی ساتھ ساتھ ہے تو اسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے. کوئی ایسا پہلو آپ کو نظر نہیں آگا سرکار رسالت مآب کی زندگی مقدس میں کہ جہاں پہ علی مرتضیٰ نہ ہوں. اور پھر قدم قدم پہ در حقیقت مولا کائنات کے فضائل کو بیان کیا ہے. لہذا مولا کائنات کی شخصیت کوئی چھپی ہوئی شخصیت نہیں تھی، واضح شخصیت تھی. علم، تقوی، پرہیزگاری، شجاعت، دلیری، اخلاق، جو پہلو آپ اٹھائیے، انفرادی ہو یا اجتماعی، مادی ہو یا روحانی، اس میں مولا کائنات کی شخصیت متجلی اور جلوہ گر نظر آتی ہے. ایسے موقع پر مولا کائنات جو ہیں خلافت سے محروم کر دیے جاتے ہیں، ظاہری حکومت سے محروم کر دیے جاتے ہیں. اور مولا کائنات خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، یہ وہ وقت تھا کہ جب میرے گلے میں پھندا اور میری آنکھ میں کانٹا تھا، میں اگر قیام نہیں کرتا تو لوگ کہتے تھے علی بزدل ہو گیا ہے، علی ترسو ہو گیا ہے، علی کی تلوار کو زنگ لگ گیا ہے، علی مرتضیٰ قیام نہیں کرتا، اور اگر قیام کروں تو لوگ مجھے طعن دیں. دوسری طرف روم و ایران اور دوسری سلطنتیں جو اسلام کی اس نہال تازہ کو ہڑپ کرنے کے لیے حملہ کرنے کے لیے تیار تھیں، وہ پھر داخلی مسائل، خارجی مسائل، سیاست خارج ہے، سیاست داخلہ، سب پہ امام کی نگاہ تھی. لہذا امام کہتے ہیں میں مصلحت کا، مصلحت امت کو سامنے رکھتے ہوئے خاموش ہوا، تاکہ یہ اسلام کا جو پودا رسول اللہ نے لگایا ہے، جس کو ابھی 11 سال ہوئے ہیں، یہ تناور درخت بن جائے. اگر کہیں پر خلافہ کی علمی مدد کی ہے یا در حقیقت تائید کی ہے، تائید بمانے خلافت نہیں ہے، خلیفہ ہونے کی وجہ تائید نہیں کی، بلکہ بہت سارے امور میں تائید کی ہے، یہ تائید اس وجہ سے ہے کہ اصل اسلام، روح اسلام در حقیقت وہ مستحکم درخت بن جائے، یہ مولا کائنات کی ضرورت. ایسے موقع پر تمام تر فضائل کے باوجود مولا کائنات کو ان کا حق نہیں دیا گیا. ایک دفعہ شہزادی کونین جنگ احد کے شہداء کے فاتحہ کے لیے قبر پہ پہنچیں، ایک شخص آتا ہے پوچھتا ہے کہ بنت محمد یہ بتائیے کہ علی مرتضیٰ نے قیام کیوں نہیں کیا، آخر کیا وجہ ہے؟ علی مرتضیٰ وہ جس کے فضائل شہرہ آفاق ہیں، کیا وجہ ہے؟ بی بی نے ایک تاریخ جملہ ارشاد فرمایا، توجہ کیجیے گا ستانے گرامی، بی بی نے دو ٹوک بات کی ان کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ بی بی نے کہا کہ پہلی بات یہ کہ علی کو کچھ نہیں ہوا، نہ علی کی تلوار کو زنگ لگا تھا، نہ علی خوف سے خطر سے گھر میں بیٹھے تھے۔ کہا کہ تمہیں جب حج کرنا ہوتا ہے تو تم کہاں جاتے ہو؟ اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، کہا کہ خانہ کعبہ مکے۔ کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کو اپنے گھر کی طرف لے آؤ؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے کی مانند ہوتی ہے، کعبے کے لیے، کعبے کے طواف کے لیے کعبے کے پاس جایا جاتا ہے، کعبے کو گھر نہیں بلایا جاتا۔ امام کی مثال کعبے کی طرح ہوتی ہے، ارے امام کے پاس جایا جاتا ہے، امام کو اپنے پاس نہیں بلایا جاتا۔ یہ واضح کر دے بی بی نے کہ تم جس چیز کو سمجھ رہے ہو ہاتھوں پہ بیعت کرنا، اس کو خلافت کہتے ہیں، خلافت نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا امیر المومنین کی طرف جھکی، بعد میں لوٹ کر آئی، خلافت ذلیل ہو کر آئی علی مرتضیٰ کے سامنے۔ مولا کائنات کہتے ہیں میرے گھر پہ اتنا مجمع جمع غفیر تھا کہ حسن حسین کچلے جا رہے تھے، لوگ بیعت کے لیے آ رہے تھے۔ یہ مولا کائنات نے جب 25 سال سکوت کا زمانہ ہے، یہاں پر در حقیقت ایک اور حجت خدا سامنے آتی ہیں، اور یہ 75 دن سے زیادہ کردار نہیں بی بی کا، حجت خدا کے عنوان سے، کہ جہاں پر بی بی کی شہادت، بی بی کی شجاعت، بی بی کا علمی مقام، بی بی کا ثقافتی در حقیقت جد جہد، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ 75 دنوں میں کھل کے سامنے آئی ہیں۔ اور یہی وہ موقع ہے کہ جس میں در حقیقت شہزادی دو عالم کی شخصیت کھل کے سامنے آئی ہے، آپ کا علمی مقام کھل کے سامنے آیا ہے، وإلہ شاید دنیا کے سامنے پردہ پڑا رہ جاتا۔ یہاں پر جو ہے در حقیقت جناب زہرہ سامنے آئی، اور پھر جب امام کسی مصلحت کی بنا پر کلام نہیں کر سکا، وہاں پر شہزادی کونین آ کر در حقیقت اپنے زمانے کے امام کے ہاتھوں کو مضبوط کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ہے شہزادی کا جہاد، اور شہزادی کی پوری زندگی در حقیقت ولایت محور تھی۔ ولایت محور، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، اور مولا کائنات کی ولایت۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، انما المؤمنون الذین، مومنین کون ہیں؟ جن کے لیے اللہ نے کیا ولایت قرار دی، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، اور صاحبان ایمان کی ولایت۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ اعزاز گرامی، بس میں اپنے نتیجے کی طرف آ رہا ہوں۔ سیرت جناب زہرا کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، نوجوان بچے خصوصاً، بچے میری آواز سن رہے ہیں، یہ اسٹڈی کریں، پڑھیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مطالعہ یا مطالعہ، اب جیسے بھی پڑھا جائے، بعض وقت غلط العام بھی رائج ہو جاتے ہیں، مطالعہ یا مطالعہ۔ یہ مطالعہ کیا ہے؟ ریڈنگ ہوتی ہے، آپ اٹھائیں ایک بک کو، آپ اس کو کھول کے پڑھنا شروع کر دیں، یہ پڑھنا ریڈنگ نہیں ہوتی ہے، توجہ رکھیے گا، پڑھنا ریڈنگ نہیں ہے۔ مطالعہ یا مطالعہ کرنا در حقیقت تلا سے ہے، تلا یعنی طلوع کرنا، سورج طلوع ہوتا ہے نا، سورج کے لیے ہمارے کہتے ہیں سورج نکل گیا، لیکن عربی میں کہتے ہیں طلعت الشمس، سورج نکل رہا ہے، نکل گیا، سورج ظاہر ہو گیا۔ سورج جب ظاہر ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اعلان نہیں کرتا، میں سورج ہوں، میں نکل گیا ہوں، دنیا والوں اٹھ جاؤ، بلکہ سورج کا وجود خود روشنی دینے والا ہوتا ہے، اسے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ طلوع یعنی خود بخود اس کی روشنی، اس کا نور، اس کا تابناک ہونا، اس کا منور ہونا دل کے ہونے پر دلیل بن جاتا ہے. آپ کہتے ہیں دل نکل آیا کیونکہ سورج طلوع ہو گیا. طلوع ہو گیا یعنی ظاہر ہو گیا. مطالعہ بھی طلوع سے ہے، یعنی آج جب آپ کو چیز پڑھیں اس کا مطالعہ کریں تو اس متن یا اس ٹیکسٹ کی ہر ہر چیز، اس کا ایک ایک پہلو آپ پر آیاں ہو جائے، واضح ہو جائے، روشن ہو جائے، آشکار ہو جائے، اس کو مطالعہ کہا جاتا ہے. ایسے اسٹڈی کریں، ایسے پڑھیں. اس خطبے کو ضرور پڑھیں، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اردو زبان میں مختلف ویب سائٹس ہیں، جائیے آج جا کے دیکھیے گا. یہ کم سے کم ایک ادنا ترین فرض جو ہم پر عائد ہوتا ہے، ایک بات یہ. دوسری بات، یہ سیرت کا جو مطالعہ ہے یہ کیوں ضروری ہے ہمارے لیے؟ سیرت کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ سیرہ، عربی میں سیرہ کہا جاتا ہے گول تے کے ساتھ، سین یہ رے تے، تے بھی گول والی، سیرہ. سیرہ یعنی نوعیت کو بیان کرتا ہے، یعنی طرز زندگی، زندگی نہیں طرز زندگی، لائف اسٹائل، سوچنے کا طرز فکر. ایک فکر ہوتی ہے، ایک ہے طرز فکر، ایک ہے طرز زندگی، یعنی زندگی نہیں طرز زندگی، زندگی گزارنے کا طریقہ، نہج، روش، میتھڈ جو آپ کہیں، یہ کہلاتی ہے سیرت. یعنی ہم در حقیقت سیرت جناب زہرا سے اپنی زندگی کے لیے کچھ ایسے اصول لیں کہ جن کے تحت ہم اس دور میں کامیاب زندگی بسر کر سکیں. یہ ہے جناب زہرا کی سیرت کا مطالعہ، اور یہ ہے وہ موضوع جس کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. تمہیدی گفتگو اور آپ کی سمع خراشیاں ختم ہوئی. کل سے انشاءاللہ ہم نے اپنی گفتگو کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور ہر ہر دن ایک ایک موضوع کو لے کر در حقیقت اس کو بیان کریں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. جناب زہرا کا بہت حق ہے، ام الائمہ، آئمہ کی ماں، بہت عظیم درجہ ہے زندگی کے رہنے. جناب زہرا کے مسائل بھی بہت عجیب ہیں. ہمارے پاس چار دن ہیں، ہم تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ مسائل کا اور بیوی کے ان مرضیوں کا تذکرہ کریں گے جن کو بہت ہی کم در حقیقت مجالس میں بیان کیا جاتا ہے. شاد و نادر ہی آپ نے در حقیقت شاد و نادر ہی آپ نے ایسے مرض یہ سنے ہوں گے بیوی کے جو آج تک بیان نہیں کیے گئے. یعنی واقع حیف ہے کہ بیوی کے کلمات، بیوی کا خطبہ، بیوی کے مرثیے، ہر چیز جو ہے وہ چھپی رہ گئی. یہ بھی ایک خاص ظلم ہے کہ جو ہمارے اور بیوی کے درمیان قائم ہے، اور یہ ظلم کرنے والے ہم خود ہیں، کوئی اور نہیں ہے. جو غیروں نے کیا وہ کیا، لیکن ایک وہ ظلم ہے جو ہم شیعہ بن کر، محب بن کر، چاہنے والے بن کے کر رہے ہیں. ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینی ہو. تو بی بی کا بہت حق ہے. ایام فاطمیہ میں کم سے کم اتنا حق تو ہے کہ ہم اپنی دادی مظلوم کے غم میں کالا لباس تو پہنیں، کم سے کم صف ماتم تو گھر میں بچھائیں. علامہ بحر العلوم نے اپنے گھر میں مجلس منعقد کیا ایام فاطمیہ میں، مجلس برپا ہو رہی تھی، وہ بھی ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مصائب شروع ہوئے، گریہ کرنا شروع کیا. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ علامہ بحر العلوم نے امامے کو سر سے اتارا، چیخ مارتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑے. مجلس تمام ہو گئی، لوگوں نے پوچھا کہ علامہ بحر العلوم آخر کیا وجہ تھی کہ اتنے زور سے آپ نے صدا بلند کی اور دروازے کی طرف دوڑے. ایام فاطمہ کی میز علامہ بحر العلوم کے گھر میں ہو رہی ہے. کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ جس کے لیے مجلس ہو رہی تھی وہ خود مجلس میں موجود تھے. اللہ علیہ. توجہ کیا آپ نے؟ جناب زہرا کی توجہ ہوتی ہے، اس مجلس پہ بھی جناب زہرا کی توجہ ہو، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب بی بی کے علم کے سامنے آشکار آیا ہے۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد فرشتہ نازل ہوتا تھا۔ بی بی کے دو القاب ہیں، ایک محدثہ اور ایک محدثہ۔ محدثہ یعنی ملائکہ سے کلام کرنے والی، محدثہ وہ ہستی جس سے ملائکہ آ کر کلام کریں۔ جبرائیل آتے تھے، فرشتے آتے تھے، کلام کرتے تھے اور اس کلام کو مولا کائنات لکھ لیتے تھے۔ جو کچھ بھی کائنات میں ہونے والا تھا وہ سب بی بی کے سامنے آیا تھا۔ توجہ رکھیے گا، ایک ایسی ہستی کہ جو در حقیقت سب کچھ جانتی ہو اور پھر صبر کرے، یہ صبر بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ہو جائے آپ صبر کریں گے، لیکن آپ کو معلوم ہو کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ اور وہ بی بی کی مختصر زیارت جو مفاد الجنان میں شیخ عباس قمی نے لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ خدا نے آپ کو آپ کی خلقت سے پہلے امتحان کیا تھا، فوجہ تھا کہ صابرتن، آپ کو صابر پایا، آپ کو صبر کرنے والا پایا، تو آپ کو یہ مقام عطا کیا۔ زیدانی گرمی ایام ایام فاطمیہ، یقیناً زہرا کے گھر کے لیے بڑی مشکل ہے، اس لیے کہ یہ گھر، یہ جتنے بھی گھر ہیں اس کو بنانے والی عورت ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ ماں نہ رہے تو گھر بکھر جاتا ہے، گھر بکھر جاتا ہے۔ جناب زہرا بیٹی بھی ہیں، زوجہ بھی ہیں، ماں بھی ہیں، یہ تینوں رشتے جناب زہرا کی سیرت متجلی ہیں۔ زہرا نہ رہی، زہرا کا گھر بکھر گیا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ جناب زہرا کے مصائب واقعا امام زمانہ جناب زہرا کی سیرت کو اپنے لیے اسوہ اور قدوہ قرار دیتے ہیں کہ جناب زہرا کی سیرت میں میرے لیے نمونہ عمل موجود ہے۔ اور پھر جناب زہرا نے در حقیقت امام زمانہ کے لیے دعا کی ہے، جناب زہرا نے آپ مومنین کو سلام پیش کیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ جناب زہرا کی خاص عنایتیں ہیں اہل ایمان سے متعلق، کہ جتنے بھی سادات اور جتنے بھی محب ہیں سب کے لیے جناب زہرا نے سلام بھیجا ہے اپنی وصیت میں جو مولا کائنات کے نام کی ہے۔ کتنی محبت ہے جناب زہرا کو اپنے چاہنے والوں سے، اپنی اولاد سے۔ توجہ کیجئے گا، جب ہم اور آپ کے لیے بی بی سلام پیش کر رہی ہے تو حسن و حسین کے لیے ان کے دل میں کتنی محبت ہوگی۔ لیکن آج چاہتا ہوں کہ مصائب کا آغاز در حقیقت کربلا اور مدینہ کے درمیان مقایسے سے کروں۔ توجہ رکھے گا، تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے مصائب کے اعتبار سے، وہ مصائب جو رسول اللہ کی حیات میں پیش آئے، وہ مصائب جو مولا کائنات کی زندگی میں پیش آئے، وہ مصائب جو بی بی کی زندگی میں آئے، ان کا در حقیقت اگر عکس دیکھنا ہے تو کربلا میں نظر آئے۔ بی بی دو عالم پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، بی بی کا پہلو زخمی ہوا، بی بی کا بیٹا شہید ہوا۔ اللہ اکبر، توجہ کر سکتے ہیں زندہ گرامی، کیا کیا ظلم ہوئے، بی بی کو چھٹلایا گیا، اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا، ارے بی بی پر ہاتھ اٹھایا گیا، اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا، ارے بی بی کے شوہر نامدار کے گلے میں رسی ڈالی گئی، گلی گلی پھرایا جا رہا ہے، یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے۔ عزیزان گرامی، مدینے میں بھی کچھ بچے یتیم ہوئے ہیں، کربلا میں بھی کچھ بچے یتیم ہوئے ہیں، بس چاہتا ہوں مقایسہ کرو کربلا میں مدینے میں، یہاں پر بھی ایک عورت دربار گئی ہے، ارے کربلا سے بھی ایک عورت دربار گئی ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے، ذرا دل میں ہاتھ رکھ کے، دل میں ہاتھ رکھ کے سوچنا، ارے بی بی دربار گئی تھی، سر پہ چادر تھی، ارے زینب دربار گئی ہے، اللہ اکبر، زینب سوالی ہے چادر کی، یہ فرق ہے مدینے میں اور کربلا میں، اللہ اکبر، اگر بی بی کا پہلو زخمی ہے مدینے میں تو کربلا کے راستے میں، ارے زینب کبرا کا بدن زخمی زخمی ہے، ہاں عزیزان گرامی، اگر مدینے میں جلتا ہوا دروازہ گر رہا ہے تو ایک دفعہ بی بی زخمی ہو رہی ہے، اور ادھر کربلا میں خیام کو آگ لگائی جا رہی ہے، اجرکم اللہ، ارے یہاں پر رسول کی صاحبزادی کے جنازے سے علی مرتضی حسن و حسین کو پیار و محبت سے جدا کر رہے ہیں، عاطف کی آواز آئی تھی علی مرتضی بچوں کو ہٹا دو قیامت ہو جائے گی، علی مرتضی نے پیار و محبت و شفقت سے بچوں کو ماں کے جنازے سے الگ کیا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا، ارے پیار و محبت سے جدا کر دیا ماں کے جنازے سے، لیکن ذرا کربلا میں آ جانا، ارے یہاں پر ماں کا جنازہ ہے، ایک بچہ تڑپ رہا ہے جسے حسین کہتے ہیں، یہ مدینہ ہے، آؤ تمہیں کربلا لے چلوں، ارے یہاں ماں کا پہلو زخمی ہے، تیر نہیں ہے، ریگستان نہیں ہے، پیاس نہیں ہے، لیکن کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے کی لاش پڑی ہے، ایک بچی کو جدا کیا جا رہا ہے، تازیانے مارے جا رہے ہیں، لعنت اللہ علی القوم الظالمین.